چاہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور جن کو بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، اور یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبان پر تالا نہیں ڈالیں گے۔ یہ اس بیعت کے نکات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے، اور اس امت کی اس قدر ناشکری ہے کہ اس وقت بیعت کی بنیاد پر کوئی جماعت قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی کے۔ ہم نے تنظیم کے رفقاء کے لیے بیعت کے جو الفاظ رکھے ہیں وہ اسی حدیث سے ماخوذ ہیں۔ ہم نے اس بیعت میں فی المعروف کا اضافہ کیا ہے، انی و بایو کا علی السمع و الطاعت فی المعروف، اور یہ اضافہ بھی حدیث کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اسی حدیث کی جو مسلم شریف کی روایت میں ہے اس میں یہ اضافی الفاظ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کوئی غلط حکم نہیں دے سکتے تھے، لیکن فرض کریں کہ آپ نے کوئی لشکر بھیجا ہے تو اس کا ایک امیر ہے، اس کی اطاعت بھی تو کرنی ہے، وہ امیر کوئی غلط کام کر سکتا ہے، غلط حکم دے سکتا ہے، لہذا فرمایا اللہ انتراؤ الا انتراؤ کفرن بواہن اندکم فیہ من اللہ برہان، اللہ یہ کہ تم اپنے امیر کی طرف سے کوئی ایسا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس کتاب و سنت سے کھلی دلیل موجود ہو کہ یہ کفر ہے، تب تم کہہ سکتے ہو کہ لا سمع ولا طاعۃ، ہم نے اپنی بیعت میں اسی اصول کو اختیار کیا ہے۔ بیعت کے باقی الفاظ وہی ہیں جو متذکرہ والا حدیث میں آئے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت ماتا میتتا جاہلیہ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیے کس قدر دو ٹوک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، جیسے آپ قربانی کے لیے جانور خرید کر لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی گردن میں آپ نے ایک رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو آپ نے خود تھام رکھی ہوتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت نظم جماعت کی ہے، جس شخص کی آپ نے بیعت کی ہے گویا کہ اپنی گردن میں قلادہ ڈال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جدھر حکم دو گے ادھر مڑ جائیں گے، لیکن اگر کسی شخص کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا معاشرہ ہے۔ اس بیعت کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، اولاً اسلامی نظام خلافت موجود ہو تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور ثانیاً اگر اسلامی نظام خلافت موجود نہیں ہے تو وہ خود بخود آسمان سے تو نہیں ٹپکے گا، اسے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس جدوجہد کے لیے جماعت اسی طرح لازم و ملزوم ہے جیسے نماز کے لیے وضو، چنانچہ جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ تیسری کوئی شکل سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن تاویلیں کرنے والے نامعلوم کیا کیا تاویلیں کرتے ہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے مطلوبہ جماعت کے خصائص اربعہ میں سے دو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا یادہ کرتے ہوئے آگے چلیے۔ نمبر ایک، اس جماعت کے پیش نظر اقامت دین کا اعلانیہ ہدف ہو۔ نمبر دو، اس کا نظم سمو طاعت والا ہو، چاہے وہ دستوری بیعت ہو جو کہ مباح اور جائز ہے، چاہے وہ شخصی بیعت ہو جو کہ تین درجے اس سے افضل ہے۔ نمبر تین، آپ یہ معلوم کیجئے کہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اس جماعت کے پیش نظر طریقہ کار کیا ہے، ان سے معلوم کیجئے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا ربط و تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کے ساتھ اس کا کیا کوریلیشن ہے۔ ان موضوعات پر میرے کتابچے موجود ہیں، بیعت سمو طاعت کے موضوع پر میرا اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی کتابچہ موجود ہے، منہج انقلاب نبی کے عنوان سے 400 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب موجود ہے۔ ان موضوعات پر میرے بے شمار خطابات ہوئے ہیں، مختصر بھی ہیں، متول بھی ہیں، اور ان کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس موجود ہیں۔ اقامت دین کے انقلاب اسلامی کی جدوجہد کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے وہ سیرت النبی سے ماخوذ ہونا چاہیے، اگر اس میں کہیں حالات کی مناسبت سے تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو، اجتہاد کرنا لازم ہو تو معین کرنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہاں اجتہاد کرنا پڑا، اور وہ معین اجتہاد ہوگا، یہ نہیں کہ ہم سارے مسنون راستے کو چھوڑ دیں۔ نمبر چار، چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر انہیں دیکھیں، اور پرکھیں، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں عبداللہ ابن ابی منافع کے اعظم بھی کھڑا ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے کہا کرتا تھا کہ لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو۔ پیچھے چلنے والوں کا معاملہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لہذا آپ قیادت کے قریب ہو کر سونگیں کہ خلوص و اخلاص اور للہیت کی خوشبو آ رہی ہے یا نفسانیت کی بدبو آ رہی ہے، کہیں اپنی شخصیت کی پروموشن یا جائیداد بنانے یا اپنے مفادات اور کاروبار چمکانے کے لیے تو یہ سارا ڈھونگ نہیں دے جایا جا رہا۔ میں نے سونگنے کے کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بہت تفصیل میں جا کر آپ دیکھ سکیں، البتہ دل را بدل رہیست کہ مصداق آپ کو خوشبو آ جائے گی یا بدبو بھی آ جائے گی۔ ان چار معیارات پر جو جماعت پاس مارکس بھی لے لے، آپ پر فرض عین ہے کہ اس میں شامل ہوں، آپ کا ایک دن بھی اس میں شمولیت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ دن کفر میں گزرے گا۔ سائیں عبدالرزاق صاحب یہ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی صوفیہ کے نزدیک کفر اور اسلام کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ انسان کا جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر رہا ہے وہ کفر کا سانس ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے نزدیک آپ پر جو دن اور رات جماعتی زندگی کے بغیر گزرے وہ دن کفر کا دن اور وہ رات کفر کی رات ہے۔ البتہ کسی جماعت میں شامل ہو کر بھی آنکھوں پر تعصب کی پٹی مت باندھ دیجیے، مزید غور کیجیے، سوچتے رہیے، آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں، دماغ سوچتا رہے، اگر اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے تو اسے چھوڑ کر اس میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں۔ نبی کی جماعت میں ایک دفعہ شامل ہو کر ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو من شزہ فی النار کے مصداق ٹھہریں گے۔ اب تو کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے، سب ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ہاں، اللہ نے کسی کو درد زیادہ دے دیا، کسی کو سوچ اور فکر زیادہ دے دی، کسی میں قوت کار زیادہ رکھ دی، کسی کے اندر ذہانت زیادہ ہے، کسی کے لیے حالات ایسے سازگار کر دیے ہیں کہ اس پر حق واضح ہو گیا اور اس کو قبول کرنے کی ہمت بھی ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ سجدہ کے درس میں پڑھتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح پر کاربند ہو اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں تم پر کوئی دھونس نہیں جمانا چاہتا کہ میں کوئی بڑا متقی، بڑی روحانی شخصیت کا مالک اور کوئی بڑا عارف باللہ ہوں، بلکہ میں عام مسلمان ہوں۔ یہ ہے جماعت کے ضمن میں وہ چار خصائص جو دیکھنے ضروری ہیں، اگر ان خصائص پر پورا اترنے والی کوئی جماعت نہ ملے تو کھڑے ہو جائیں، کمر ہمت کس لیں اور اپنی جماعت بنانے کی تیاری کریں۔ گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اب آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پوری زندگی جدوجہد کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے میرے لیے حالات سازگار بنائے۔ اب دو ہی امکانات ہیں کہ یا تو میں اس دنیا میں اپنی زندگی ہی میں کامیابی دیکھ لوں یا مجھے اس زندگی میں اس کوشش کا کوئی ثمر نظر نہ آئے۔ تو جان لیجئے کہ اگر ہم دنیا میں ناکام رہتے ہیں تب بھی یہ ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر میں نے یہ ساری جدوجہد کوشش خلوص اللہیت کے ساتھ کی ہے تو کم سے کم انفرادی سطح پر میری نجات لازم ہے۔ اگر کسی میں یہ کہنے کی ہمت ہے کہ اللہ تو نے مجھے جو توانائی، قوت، ذہانت، صلاحیت اور وسائل و ذرائع اور جو اولاد دی ہے میں نے اسی کام کے اندر لگا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ ہو جائے ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ دوسری چیز دنیا میں نصرت و کامیابی کو تو قرآن ایک طرح سے تنقید کے انداز میں بیان کرتا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کو تو اس کی غرض ہی نہیں، اللہ کو اس سے غرض ہو کہ دین قائم ہو جائے تو اسے ایک آن میں قائم کر دے. وہو القوی العزیز. یہ سارا سلسلہ تو تمہارے امتحان کے لیے ہے. اس جد و جہد میں اپنی جانیں قربان کرنے والے کامیاب ہیں, چاہے وہ حضرت سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح مکہ ہی میں شہید کر دیے گئے. اس سے بڑی کامیابی کس کی ہوگی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی, اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والو, صبر کرو, تمہارے استقبال کی تیاریاں تو جنت میں ہو رہی ہیں. حضرت حمزہ سمیت 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ابھی تو سمجھیے 5 سال کے بعد وہ منظر سامنے آنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ہمراہ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. 70 صحابہ بیرے معونہ پر لے جا کر ذبح کر دیے گئے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. ذالک یوم التغابن, وہی اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن. اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے. میری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ جدوجہد نہیں ہے تو انفرادی نجات قطن نہیں ہے. اگر قرآن سچا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, تو میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری انفرادی نجات ممکن نہیں ہے. یہ میرے 50 برس کے مطالعے قرآن کا حاصل لب لباب اور خلاصہ ہے. ہماری اس جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہمارے سامنے بھی نکل سکتا ہے اور ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائیں, اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے. آج نہیں تو کل ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اگلی نسل ہوگی. اس لیے کہ اس کی خبر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور اگر ہم کسی ایک ملک میں بھی اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. یہ اصل میں میرے فکر کی ایک اور ڈائمینشن ہے. اس پر میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے عنوان سے موجود ہے. اس وقت امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دین پر ہمارا عمل جزوی ہے, لہذا ہم خزی فی الحیات دنیا غربت علیہم الذلت والمسکنہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اس کی عملی مثال کبھی یہودی تھے, آج ہم ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو امت حامل کتاب ہوتی ہے, شریعت الہی کی حامل ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے, وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو وہ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہیں. اس وجہ سے آج ہم عذاب الہی کی گرفت میں ہیں, اور عذاب الہی کی یہ گرفت ڈھیلی نہیں پڑے گی, ہلکی بھی نہیں ہوگی, سخت سے سختر ہوتی چلی جائے گی, جب تک کہ کسی ایک قابل ذکر ملک میں اللہ کے نظام کو قائم کر کے پوری دنیا کے لیے فرض کفایہ ادا نہ ہو جائے کہ بھئی دیکھو یہ ہے اسلام, آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو, یہ ہے اسلام کا نظام حکومت, یہ ہے اسلام کا معاشی عمرانی اور سوشل نظام, آؤ اور اس کی برکات کو دیکھو. افغانستان میں نظام اسلام کی تھوڑی سی برکات ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب دیکھ کر افغانستان میں نظام اسلام کی تھوڑی سی برکات ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب دیکھ کر آئے ہیں. وہاں اگرچہ ابھی نظام کی بات نہیں ہے لیکن شریعت کے احکام کچھ نافذ ہوئے ہیں, ان کی برکتیں وہ دیکھ کر آئے, تو انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے ملکوں میں بھی وہی نظام نافذ ہو جائے جو وہاں ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ خطاب 31 دسمبر 2000 کا ہے, جب افغانستان میں طالبان حکومت قائم تھی. یہ تأثر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا ہے, حالانکہ وہ ایک آزاد خیال آدمی ہیں. میں نے ان کا یہ بیان پڑھا تو وقت لے کر ان کے پاس گیا اور انہیں مبارکباد پیش کی. نوٹ کیجئے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. خلافت علی منہاج النبوت کا دور ثانی. اب اس کے ضمن میں چند سال سے میرا ایک فکر سامنے آیا ہے, جس سے کہ ہم نے خلافت کی تحریک کا آغاز کیا. اس کے نکات نوٹ کیجئے, نوٹ کر لیجئے. اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا. اس کے ضمن میں ہم نے بہت سی احادیث عام کی ہیں, اور ان احادیث پر مشتمل کتابچے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کیے. اس بات کے اشارے ملتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز عرض افغانستان اور پاکستان ہوں گے, اگرچہ حالات ان کے لیے بھی بہت سخت ہیں اور ہمارے لیے بھی بہت کڑے ہیں, لیکن دونوں ممالک کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دستوری اعتبار سے پاکستان میں خلافت کے تمام تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں, اگرچہ دستور کے اندر چور دروازے موجود ہیں، اس لیے میں اسے منافقت کا بلندہ کہتا ہوں، لیکن اگر یہ چور دروازے بند کر دیے جائیں تو ہمارا دستور کامل اسلامی دستور ہو جائے گا۔ اس میں اللہ کی حاکمیت پر مشتمل قرارداد مقاصد موجود ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت ہے، اور یہ اختیار صرف حاکم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی معین کردہ حدود ہی میں استعمال ہوگا۔ اس دستور کی دفعہ 227 بھی موجود ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دا سنہ۔ لیکن چور دروازے بھی ہیں، فیڈرل شریعت کوڈ موجود ہے لیکن اس پر ایک ہتھکڑی اور ایک بیڑی اب تک پڑی ہوئی ہے۔ ایک بیڑی معاشی معاملات سے متعلق اتفاق سے 10 سال قبل کھل گئی تھی، تب اس نے فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ سود ہے، ربا ہے اور حرام ہے۔ ابھی تک تو ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، عملی اعتبار سے بہت دور ہیں لیکن دستوری اعتبار سے آج ہم نظام خلافت کے بہت قریب ہیں۔ آج کی دنیا کے اعتبار سے دستور کی بہت بڑی اہمیت ہے، سیاسی اور معاشی اعتبار سے نظری طور پر ہم نے بہت پیش رفت کر لی ہے، لیکن حقیقتاً قوانین شریعت کا معاملہ بہت کمزور اور نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ افغانستان میں تو دستور اور نظام کا ابھی تصور ہی نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے شریعت اسلامی کے ایک خاص مقدر فکر یعنی فقہ حنفی کی تنفیذ کر دی ہے۔ دونوں ملکوں کے حالات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب قدرت ہمیں قریب سے قریب تر ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ افغانستان میں روس کا اپنی فوجیں داخل کر دینا، جواب میں وہاں سے شدید رد عمل کا اٹھنا، پھر ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ جانا اور پاکستان کے راستے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کرنا، یہ سب معاملات ایسے تھے کہ ان کے نتیجے میں ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایٹم بم بھی بنا لیا۔ اس موقع نے ہمیں افغانستان کے قریب تر کر دیا۔ اب تصور کیجئے کہ یہ وہ ملک تھا جس کا شہر کابل بے حیائی اور یعنی اور فحاشی میں پیرس کی مانند تھا۔ ظاہر شاہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کی ملکہ سکرٹ میں ملبوس تھیں، نیم اڑیاں لباس میں تھیں، اور اب وہاں برقعہ کے بغیر کوئی عورت نظر نہیں آتی، کیسی کیسی کرامات ظہور میں آ گئی ہیں۔ اب اگر وہاں پابندیاں لگتی ہیں تو پاکستان کڑے امتحان میں گرفتار ہو جائے گا۔ اب ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو اقوام متحدہ خلاف بغاوت کیجیے، اگر نہیں کرتے اور افغانستان کے معاملات میں اس کی عائد کردہ پابندیوں کو قبول کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی بصیرت ہے تو وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ لہذا امریکہ خود ہی ہمیں ایک رسی کے ساتھ باندھ رہا ہے کہ تم ایک ہی ہو، باہم جڑ جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ فادر ایک محترم ڈاکٹر سارا احمد کا یہ خطاب 31 دسمبر 2000 کا ہے۔ افسوس کی 11 ستمبر 2001 کے بعد حکومت پاکستان نے امریکہ کے اعلیٰ کار ہونے کا کردار ادا کیا، اور طالبان حکومت افغانستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کی جس جدوجہد میں مصروف تھی اسے یکسر سبوتاج کر دیا گیا۔ نظام خلافت کی علمبردار دو تنظیموں حزب التحریر اور المہاجرون نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ شہر بھر میں بہت بڑے پیمانے پر ان کے بینرز لگے ہیں اور بڑے خوبصورت نفیس ہینڈ بل شائع ہو رہے ہیں، ان میں ای میل ایڈریس بھی دیے گئے ہیں۔ کم سے کم ایک گروپ کا تو پورا پتہ بھی تحریر ہے۔ ایک صاحب نے جو جماعت اسلامی کے رکن ہے مجھ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے حکومت کی ایجنسیز نے یہ سلسلہ اٹھایا ہے، انہیں شاید معلوم نہیں ہوگا۔ میں ان کا پس منظر جانتا ہوں، ان تنظیموں کا رشتہ آل اخوان المسلمون سے قریباً وہی ہے جو تنظیم اسلامی کا رشتہ جماعت اسلامی سے ہے، بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ میں جمعیت و جماعت میں 10 برس شامل رہا ہوں اور مولانا مودودی سے بہت قریب رہا ہوں۔ علامہ تقی الدین نبہانی آل اخوان کے اولین مرشد عام اور مؤسس یعنی حسن البنا شہید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، لیکن غالباً آل اخوان میں شامل نہیں ہوئے تھے، تاہم فکر ایک ہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طرز پر حزب التحریر قائم کی۔ یہ اردن کے رہنے والے تھے، انہوں نے کافی کتابیں لکھی تھیں اور خاص طور پر اسلامی فقہ ان کا موضوع تھا۔ یعنی اب اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس میں فقہی اعتبار سے کیا کیا امور غور طلب ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ چند سال پہلے حزب التحریر ہی سے المہاجرین کا ایک گروہ علیحدہ ہوا ہے۔ انگلینڈ میں حزب التحریر کے بہت بڑے لیڈر بکری تھے جنہوں نے علیحدہ ہو کر المہاجرین قائم کی ہے۔ ان کا بنیادی فکر ایک ہی ہے، یہ اصل میں انہی احیائی تحریکوں کا تسلسل ہے جو ایک وقت میں عالم اسلام میں شروع ہوئی تھی۔ انڈونیشیا میں مجسومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، ایران میں فدائین، مصر میں آل اخوان، لبنان میں عباد الرحمن اور ترکی میں سید نورسی کی تحریک، یہ تمام تحریکیں ایک وقت میں شروع ہوئی تھی۔ نعیم صدیقی مرحوم نے ان تحریکوں کے بارے میں بڑا پیارا شعر کہا تھا، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں کبھی کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ ان تحریکوں میں ایک ہی نغمہ یعنی ایک ہی فکر اور ایک ہی سوچ کار فرما ہے۔ ان تحریکوں پر چونکہ 70 برس گزر گئے ہیں، لہذا ان پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے، اب تک کسی کو خاص کامیابی بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ ان میں سے کچھ گروپ علیحدہ ہوئے ہیں، جیسے میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تو میں نے علیحدہ جماعت تنظیم اسلامی بنائی، لیکن میرا فکر تو وہی ہے، میں نے اس فکر سے کبھی اعلان برات نہیں کیا۔ اسی طرح یہ تحریک حزب التحریر ہے، یہ لوگ خلافت کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے اکثر لوگ امریکہ یا انگلینڈ میں ہیں، عالم اسلام میں ان پر ہر جگہ پابندی عائد ہے، سوائے پاکستان کے کہ یہاں کچھ آزادیاں حاصل ہیں۔ اب پاکستان میں یہ صورتحال برقرار نہیں، اور یہاں بھی حزب التحریر پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، یہ نیچے فٹ نوٹ میں نے پڑھا۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب کے نے ایک بار بتایا کہ لندن میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کارکن جمع ہوئے، اور وہاں اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کے صحیح اور مکمل نظام کا اگر کوئی امکان کسی ملک میں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس کے ضمن میں یہ ایک مزید گواہی ہے کہ حزب التحریر اور المہاجرین نے یہ سمجھا ہے کہ کام کرنے کا موقع اگر کہیں ہے تو یہاں ہے، کیونکہ یہاں پر بہرحال حقوق ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، آپ جماعت بنا سکتے ہیں۔ جب تک امن و امان کا مسئلہ نہ کھڑا کیا جائے اور کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے، اس وقت تک آپ کو آزادی اظہار خیال کے اختیارات حاصل ہیں۔ اس وجہ سے یہ تحریکیں یہاں آئی ہیں، اللہ کرے کہ ان کے ذریعے سے بھی مزید کچھ لوگوں کے اندر آگاہی یعنی اویئرنیس پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اصل بات ہمت ارادے اور عزم کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔